بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حضرت ابو موسى الاشعري رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مؤمن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اترجہ کی طرح ہے. اترجہ کے مانند ہے. یہ اترجہ جو ہے ترنج, یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے موسمبی کی طرح, اورنج کی طرح. موسمبی اورنج ہی کی ایک قسم میں سے ہے. ریحها طیب و طعمها طیب, اس کی بو بھی عمدہ ہے یعنی وہ خوشبو والا ہے اور اس کا مزہ بھی عمدہ. تو تشبیہ دینے کے لیے ایک چیز جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ اترجہ ہے, ترنج پھل ہے. کل چار قسمیں ہیں اس حدیث میں قرآن مجید پڑھنے والوں کی. ایک تو ہے مؤمن جو قرآن کو پڑھتا ہے, دوسرا ہے وہ مؤمن جو قرآن کو نہیں پڑھتا, تیسرا ہے وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا, اور چوتھا ہے وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ منافق قرآن کیوں پڑھے گا؟ تو جیسے ایمان سے لے کر اسلام کے جتنے بھی اعمال وہ اختیار کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے, تو قرآن مجید بھی دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کو اطمینان ہوگا کہ قرآن پڑھے بغیر بھی میرے دوسرے اعمال دیکھ کر لوگ مجھے مسلمان ہی سمجھ رہے ہوں گے, اور جو قرآن پڑھتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے اطمینان نہیں ہوتا کہ میرے دوسرے اعمال کو دیکھ کر لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہوں گے یا نہیں, تو وہ قرآن بھی پڑھتا ہے دکھانے کے لیے. تو مؤمن کی دو قسمیں ہیں اور منافق کی دو قسمیں ہیں. پہلا مؤمن وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے, دوسرا مؤمن وہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا. پہلا منافق وہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اور دوسرا منافق وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے. تو ایک قرآن پڑھنے والا مؤمن, دوسرا قرآن نہ پڑھنے والا مؤمن. ایک قرآن پڑھنے والا منافق, ایک قرآن نہ پڑھنے والا منافق. تو جو مؤمن قرآن پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال جو ہے وہ اترجہ کے ساتھ دی ہے کہ وہ مؤمن جو قرآن پڑھتا ہے وہ اترجہ پھل جیسا ہے, وہ ترنج پھل جیسا ہے, اور وہ مؤمن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور جیسا ہے, ڈیٹ جیسا ہے, اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا وہ حنزلہ درخت کے پھل کی طرح ہے, اور وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ریحانہ پھول کی طرح ہے. یہ ریحانہ کے ایک پھول ہے جو بڑا خوشبودار ہوتا ہے. اب سب سے پہلے اترجہ کو دیکھو, تو اترجہ جو ہے ترنج پھل, اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا لذیذ. یہ تو وہ مومن ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے, اور وہ مومن جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے. کہ کھجور کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن مزہ بڑا لذیذ ہے، بڑی مٹھاس ہے اس میں، ہر شخص پسند کرتا ہے کھجور کھانے کو. اور وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ریحان پھول کی طرح ہے کہ خوشبو تو ہے مگر مزہ نہیں ہے. اگر اس پھول کو کوئی منہ میں رکھے گا تو اسے کڑواہٹ محسوس ہوگی. اور وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا وہ حنزلہ درخت کے پھل کی طرح ہے، اور حنزلہ درخت پر جو پھل ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی نہیں ہے، یعنی اس کی خوشبو بھی نہیں اور مزہ اس کا کڑوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تشبیہ دے کر ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم ان چار قسموں میں سے پہلی قسم والے مؤمن بنو. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، دوسری روایت بخاری شریف کی دوسری جگہ پر، اس کے اندر ایک اضافہ ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ مثل المؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل به. تو وہ مؤمن جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے. تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی ایسے پھل کے ساتھ جس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو خوبیاں ہیں. پہلا مؤمن جو ہے قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے. تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ترنج پھل کے ساتھ، اس لیے کہ ترنج پھل جو ہے اس میں بھی دو خوبیاں ہیں، اس کی خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی بہت عمدہ. تو ایک شخص جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے چاہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے اس کی خوشبو پھیلتی ہے. تو قرآت کو تشبیح دی جا رہی ہے خوشبو کے ساتھ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے خوشبو پھیلتی ہے، اس خوشبو سے وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کو تشبیح دی جا رہی ہے ترنج پھل کی مٹھاس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ جو قرات کرتا ہے، قرات کرتا ہے صرف تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اسے خوشبو تو محسوس ہوگی لیکن اس کو مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. تو ایک شخص کے سامنے آم رکھ دیا جائے، ایک شخص کے سامنے ترنج رکھ دیا جائے، موسم بھی رکھ دیا جائے، بہتر سے بہتر خوشبو والے پھل رکھ دیے جائیں اور اس کو صرف اس کی خوشبو پہنچے مگر کھانے کا موقع نہ ملے تو وہ کامیاب نہیں کہلائے گا. کامیاب تب ہوگا جبکہ اس کے پیٹ میں وہ پھل جاوے اور اس کا مزہ بھی آوے. تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کر کے عمل بھی کرتا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ خوشبو ملے گی، خوشبو کے ساتھ اس کا کھانا بھی ملے گا، یعنی اس کی قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، روزی میں برکت آئے گی، صحت میں برکت آئے گی، سکون اس کو ملے گا، تو خوشبو اس کو ملے گی اور دائیں بائیں آگے پیچھے دوسروں کو بھی وہ خوشبو پہنچے گی. اور جب خوشبو پہنچتی ہے تو اس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تو خوشبو بھی پہنچے گی اور جب اس پر عمل کرے گا تو گویا اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. ایک شخص جو ہے ترنج پھل کو صرف سونگھتا ہے تو سونگھنے سے تو صحت اچھی نہیں ہوگی لیکن اس کو کھاتا ہے تو کھانے کے نتیجے میں اس کے بدن میں فائدہ بھی ہوگا. تو قرآن کو پڑھتا ہے تو خوشبو آتی ہے اور خوشبو کے بعد پھر اس کو جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے نتیجے میں اس کی روحانی صحت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. نمبر دو، وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا تو نہیں ہے, تو قرآن کو پڑھے گا نہیں تو خوشبو نہیں آئے گی, اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے خوشبو تو آتی ہے, لیکن قرآن کے جو احکام اس کو معلوم ہو گئے ہیں اس پر عمل کرتا ہے, تو اس کو تشبیح دی گئی ہے کھجور کے ساتھ کہ خوشبو تو اس کی زندگی میں اس کو محسوس نہیں ہوگی جو پہلے والے کو ہوگی کہ وہ قرآن بھی پڑھتا ہے, تو اس کا اس کی حالت اس مومن کی حالت جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے نور علی نور ہے کہ جسم میں ترنج کا پھل جاتا ہے جس سے اس کے جسم کو غذا ملتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے اور ناک کے ذریعے دماغ کو معطر بھی کرتی ہے اس کو خوشبو, تو اس کو آخرت میں بھی بہت نفع ہوگا اس شخص کو جو عمل کرتا ہے, دنیوی اعتبار سے بھی اس کو اس کا نفع ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کی برکات ملے گی, لیکن وہ جو تلاوت کلام پاک کی وجہ سے زائد خوشبو ہونی چاہیے وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگی, تو وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو تلاوت کی وجہ سے خوشبو بھی اس کو نصیب ہوگی اور اس پہ عمل کرتا ہے اس کے ذریعے اس کی زندگی اس کی باطنی اور روحانیت میں قوت آئے گی اور ترقی ہوگی, اور وہ جو قرآن کو صرف عمل کرتا ہے جو احکام معلوم ہو گئے ہیں, نماز پڑھنا پہلے سے معلوم ہے تو پڑھ رہا ہے, زکات ادا کر رہا ہے, علماء سے سن لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کتابیں پڑھ لیتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, قرآن پڑھتا نہیں ہے تو اس کی زندگی میں وہ خوشبو نہیں ہوگی, ہاں وہ کھجور کی طرح ہے کہ وہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا مٹھاس نصیب ہوگا اور اس کے جسم کو فائدہ پہنچے گا, اور وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا بھی نہیں ہے, تو قرآن پڑھتا نہیں ہے تو خوشبو نہیں پر عمل بھی نہیں کرتا, ظاہر ہے جب ایمان ہی نہیں لاتا تو عمل کیا ہوگا, عمل بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ ظاہر میں دکھانے کے لیے جتنے عمل کرتا ہے ان میں سے کوئی عمل معتبر نہیں, عمل معتبر ہوتے ہیں ایمان کی بنیادوں پر, تو وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اور اس کی زندگی میں عمل بھی نہیں ہے وہ حنزلہ درخت کے پھل کی طرح ہے, حنزلہ درخت کا جو پھل ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی, تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ خوشبو بھی نہیں ہے, اور خوشبو بھی نہیں ہے اور چونکہ عمل نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا بلکہ اندر نفاق والا معاملہ ہے, اس لیے اگر اس پھل کو منہ میں رکھے گا تو وہ کڑوا ہوگا, یعنی جو کچھ ظاہر میں جو عمل کر رہا ہے وہ کڑواہٹ والا ہوگا, اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے خوشبو پھیلے گی, اور خوشبو پھیلے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ ایمان اور عمل کی طرف آئے نہ آئے, ہو سکتا ہے دوسرا کوئی آ جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس خوشبو سے اس کو بھی کسی وقت فائدہ پہنچ جائے, تو وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو خوشبو ہی نہیں ہے, اس کو خوشبو تو کم سے کم مل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت خوشبو اسے کھینچ لے, لیکن چونکہ ابھی منافق ہے, منافق اس لیے اس کے پاس عمل تو ہے ہی نہیں, وہ عمل کرتا ہے وہ بھی کل عدم ہے, تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ریحانہ پھول کی طرح ہے, یہ ریحانہ ایک پھول ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے تو ریحان کا ایک پھول ہے کہ اس کی خوشبو تو عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو تو پھوٹتی ہے لیکن اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر جو کہ عمل نہیں کرتا اس لیے اس کے روحانی اس کی روحانیت کو کوئی نفع نہیں ہوتا, اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, جب آدمی قرآن مجید کی صرف تلاوت کرے گا اور عمل نہیں کرے گا, ایک مومن جو ہے ایک مومن وہ مثال نہیں دی کہ پڑھتا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ مومن سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ عمل تو ضرور کرے گا, تو وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں ہے مگر عمل کرتا ہے تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے کھجور کی طرح کہ ایک شخص کھجور کھاتا ہے تو کھجور کی خوشبو نہیں پھیلتی اور کھجور کی خوشبو نہیں پھیلتی مگر کھجور جب اس کے جسم میں جائے گا تو اس کو نفع ضرور دے گا لیکن جب کھجور کی خوشبو نہیں ہے تو خوشبو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے تو گھر میں کسی کونے میں اگر کھجور پڑی ہوئی ہے اور نظر اس پر نہ پڑے تو کھانے کی طرف نہیں جائے گا لیکن کھجور گھر میں اگر مینگو پڑا ہوا ہے اور اس کی خوشبو آئے گی کہاں آئے گی خوشبو تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے خوشبو پھوٹتی ہے جس کے نتیجے میں انسان عمل کی طرف آتا ہے اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے ہیں تو اس کی خوشبو پھوٹتی ہے جس سے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اہل و عیال کو بھی فائدہ ہوتا ہے فضا میں بھی وہ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں اس سے عذاب رکتے ہیں بیماریاں زائل ہوتی ہیں ہدایت عام ہوتی ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے روزانہ وقت مقرر کر کے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا تو سمجھنے کے لیے حضرات علماء کرام اور مشائخ اذان کے پاس بیٹھنے کا معمول بنائیں جب حضرات علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں چاہے وہ درس قرآن کی شکل میں ہو یا یوں ہی واضح نصیحت کی شکل میں ہو مشائخ یا علماء کرام تو وہ جن باتوں کو کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث ہی پر مبنی ہوتی ہیں یہ کرو یہ مت کرو ایسا کرنے کا یہ فائدہ ہے ایسا کرنے کا یہ نقصان ہے یہ سب قرآن ہی ہے تو علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی باتیں سن کر قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ بنے اور ہم قرآن پر عمل کریں تو قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن کو سمجھنا بھی ہے اگر درس قرآن ہو رہا ہو کسی جگہ پر تو اس کو بہت اہتمام سے سننا چاہیے اس میں خوب شرکت کرنی چاہیے تو قرآن مجید کے دروس میں علماء کرام کی واضح نصیحت کی مجلسوں کے اندر ہمارا علم بڑھے گا اور مشائخ کے پاس بیٹھیں گے تو اس علم پر عمل کرنے کا طریقہ ملے گا کہ جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کی جائیں اور جب زندگی میں قرآن مجید پر عمل آئے گا تو پھر ایسا مومن جو ہے وہ ترنج پھل کی طرح ہو جائے گا وہ جہاں کہیں جائے گا اس کی خوشبو پھوٹے گی اور خود اس کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے باطن کا بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین روزانہ رات کو سونے سے پہلے مغرب سے لے کر رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت سورۃ الملک پڑھ لینی چاہیے اس لیے کہ سورۃ الملک جو ہے اس کو پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے اس کا ایک نام المنجیہ ہے عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت اور سورہ الف لام میم سجدہ بھی پڑھنا چاہیے جو ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کی پکڑ سے بچ جائے گا تو ان دونوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اور اگر کوئی شخص ساتھ میں سورۃ الواقعہ بھی پڑھ سکے تو بہت اچھا ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اس کو فاقہ نہیں پہنچتا تو ایسا شخص جو ہے وہ فاقے سے محفوظ رہتا ہے اس وقت پوری دنیا میں فکر ہے کہ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوگا تو ایسے مواقع پر جو ہے ایسے ہتھیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں حفاظت کے ایسے سامان ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اور ہر جمعہ کو سورہ کہف اور روزانہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا چاہیے ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا سپارہ پاؤ سپارہ ایک رکوع جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.